الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے حج اور عمرہ سے متعلق کچھ فضائل مسائل اور طریقے بیان کریں گے. سب سے پہلے حج کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی, اس کے بعد پھر حج کے طریقے, عمرہ کی فضیلت اور عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا. اس کے بعد پھر تیسرے سیریل میں آپ کے سامنے حج کے پانچ دن بیان کیے جائیں گے. البتہ اسی ضمن میں عمرہ اور حج کے درمیان جو موقع ہمیں وہاں ملیں گے, جو دن ہمیں وہاں ملیں گے, حج سے پہلے ہمیں ان دنوں کو کس طرح گزارنا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مدینہ منورہ جانے کا طریقہ, یہ چند باتیں انشاءاللہ الگ الگ سیریل میں آپ کو سنائی جائیں گی. حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو سن ہجری 9 میں فرض کیا گیا. اس کا سلسلہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زندگی, جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 940 سال تھی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان سے چل کر تقریباً 300 حج کیے اور 700 عمرے کیے ہیں. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حج سے فارغ ہوئے, فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو فرشتوں نے آپ کو حج کرنے پر مبارکباد پیش کی اور فرشتوں نے کہا کہ آپ نے حج کیا, تاہم ہم لوگ یعنی فرشتے آپ سے 2000 سال پہلے سے اس کا حج کرتے آئے ہیں, طواف کرتے آئے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اے فرشتوں, جب تم لوگ طواف کرتے ہو تو طواف کے درمیان کیا پڑھتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا, ہم لوگ طواف کے درمیان ہمیشہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے ہیں. حج یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے. عشق الہی اور محبت الہی کا رنگ اس میں زیادہ شامل ہے. اس کی ہر ہر ادا, اس کا ہر ہر انداز, اس کا ہر ہر عمل اور رکن اللہ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. لہذا اس سفر حج کو پوری محبت کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, پورے شوق و تمنا کے ساتھ کرنا چاہیے. جب انسان حج کرتا ہے تو حج کرنے والے مرد اور حج کرنے والی عورتوں کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازتے ہیں. انہی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے اس کی مغفرت کا ہونا, گناہوں کا معاف ہو جانا. جب انسان حج کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا وہ خصوصی مہمان بنتا ہے. جو کریم میزبان ہوگا وہ کریم میزبان اپنے مہمان کا ہر طرح خیال کرتا ہے, اس کی ہر بڑی ضرورت کا لحاظ کرتا ہے. احرام پہننے کے بعد مومن کی سب سے بڑی ضرورت اس کی مغفرت اور اس کے گناہوں کا معاف ہونا ہے. پروردگار اپنے مہمان بندوں اور بندیوں کا خیال فرماتے ہیں اور اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. مشہور صحابی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا, آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے. میں آپ کے دست مبارک پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشیوں کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا، مگر عجیب بات کہ حضرت عمر ابن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ان کے اس انداز پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حیرت ہوئی اور حیرت کے ساتھ آپ نے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ تم نے تو خود ہی اپنے ہاتھ کو بڑھایا تھا، مگر پھر تم نے اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچ لیا؟ انہوں نے فرمایا، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اچھا ایمان لانے سے پہلے تمہاری شرط کیا ہے؟ دیکھیے کتنے ہوش مند اور کتنے فکر مند تھے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے جہالت اور کفر کا جو زمانہ گزرا ہے وہ گناہوں سے لت پت گزرا ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی گزری ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہوگا جو گناہ ہم نے نہیں کیے؟ تاہم جب میں آپ کے دست مبارک پر ایمان لاتا ہوں تو میری شرط یہ ہے کہ آپ وعدہ فرمائیں کہ میرے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تسلی بھرا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تمام امت کے لیے، ہم آپ تمام کے لیے تسلی کا بہت بہترین سامان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، ان الہجرہ تہدی ما کان قبلہ، وان الحج یہدی ما کان قبلہ۔ اے عمر، تم بڑے دانش مند، ہوش مند، سمجھدار ہو، کیا تجھے پتا نہیں اسلام و ایمان انسان کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ بلکہ اسلام کی یہ خوبی ہے اور اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، رحمت کے دامن میں جو بھی آ جاتا ہے اللہ طرح طرح سے اسے نوازتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح ایمان و اسلام سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بعض ایسے اعمال بھی رکھے ہیں جن اعمال میں یہ تاثیر ہے کہ پچھلے تمام تر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ خدا یا کوئی اللہ کی بندی ہجرت کرتی ہے اور اللہ کا بندہ ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے پر بھی اس کے تمام تر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کا بندہ حج کرتا ہے، حج کرنے والے کے بھی تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو احرام پہن کر اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ پروردگار کی طرف سے یہ بہت بڑی میزبانی ہے اور یہ بہت بڑی کرم فرمائی ہے کہ حاجیوں کے تمام تر گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح تاہم انسان اگر حج کرتا ہے تو وہ حج کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حج مبرور ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان ایسا حج کرے جو حج کے حج مبرور کہرانے کے لائق ہو، پروردگار کی طرف سے ایسی مغفرت ملتی ہے جو مغفرت اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ گویا حج مبرور کا یہ صلہ اور بدلہ ہے کہ اللہ مغفرت بھی عطا کرتے ہیں اور مغفرت کے ساتھ ساتھ اسے جنت کا پروانہ بھی دیتے ہیں۔ تاہم ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ حج مبرور کسے کہا جائے گا؟ وہ حج جس پر جنت واجب ہوتی ہے، جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ حج کون سا؟ وہ حج حج مبرور کہلاتا ہے۔ حج میں جانے والے تمام احباب، ان کی یہ نیت بلکہ ان کا عزم ہونا چاہیے کہ ہمیں سفر حج میں حج مبرور کو حاصل کرنا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ حج مبرور کسے کہا جاتا ہے اور اس حج مبرور کو اپنے اوپر فٹ کریں کہ کیا ہمارے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں، کہ جن باتوں کی وجہ سے ہمارے حج کو حج مبرور کہا جا سکے۔ بعض بزرگوں نے کہا حج مبرور کہا جائے گا ایسے حج کو جس حج میں کوئی گناہ شامل نہ ہو، زبان، آنکھ، دل، دماغ، ہاتھ، دل، کسی اعتبار سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسا حاجی جو احرام کی حالت میں ہو، سفر حج میں ہو، حج کے ایام میں ہو، مکہ مکرمہ میں قیام ہو، جہاں بھی رہے اس کی زبان، آنکھ، کان، کسی عضو سے کوئی گناہ ہرگز ہرگز نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو حج مبرور بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ حج ملے جس پر مغفرت بھی ہے، جس پر جنت کا وعدہ بھی ہے، تو ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر گھر کی واپسی تک انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے، ہمارے جسم کے کسی حصے سے انشاءاللہ گناہ نہ ہونے دیں گے۔ اور اگر بالفرض کوئی گناہ ہو گیا تو ہوتے ہی فوراً ندامت کے آنسو بہا کر اپنے پروردگار کے سامنے اس گناہ کو معاف کرا لیں گے، تاکہ ہمارے حج میں کوئی گناہ شامل نہ ہو پائے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ حج مبرور اس حج کو کہا جائے گا جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، پسندیدہ اور محبوب ہو، اور اس کی پہچان کہ اللہ نے ہمارے حج کو قبول کیا، اس کی پہچان یہ ہے کہ حاجی جب حج کر لے تو حج کرنے کے بعد اس کے اعمال میں زیادتی ہونے لگے، عمل خیر بڑھنے لگے، نیکی کا جذبہ، شوق عمل میں اضافہ ہو، پہلے کے مقابلے میں اس میں تلاوت، ذکر، نوافل، تسبیحات، صدقات و خیرات، نیکی کے دوسرے کام اس میں اضافے ہوں، اور ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا رہے ہر دن ہر رات کہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے جن گناہوں سے اس نے توبہ کر لیا، اب ان گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حج مبرور اس حج کو کہا جائے گا جس حج میں ذرہ برابر دکھاوا نہ ہو، شہرت کا جذبہ نہ ہو، جس حج میں اپنے اعمال کو، اپنے دل کی کیفیات کو دوسروں کو دکھانے کا جذبہ نہ ہو۔ عام طور پر انسان جب حج کر کے واپس آتا ہے تو آنے کے بعد وہ اپنی نیکیوں کو، اپنے طواف کی گنتیوں کو، اپنے تلاوت کی مقدار کو، اپنی تسبیحات اور درود پاک کی تعداد کو کسی نہ کسی بہانے سے دوسروں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ عورتیں خاص طور پر اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ہم نے تو 15 طواف کیے، ایک دن میں 10 طواف کر لیا، یہ سنانے کا جذبہ یہ ریاکاری میں شامل ہے۔ لہذا حج مبرور وہ ہوگا کہ جس میں انسان اپنے عمل کو، اپنے نیکیوں کو، اپنے طواف و عمرے کو، اپنی تلاوت کی مقدار کو دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ کرے۔ پروردگار ہمیں حج مبرور حاصل کرا دے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار پورے سفر میں گناہوں سے ہم محفوظ رہیں، ہمارے اندر شوق عمل، نیکیوں کا جذبہ بڑھتا رہے، گناہوں سے ہم بچتے رہیں، ریاکاری کا جذبہ نہ ہو۔ اگر ہم ابھی سے دعا شروع کر دیں تو پروردگار ان خرابیوں سے بچا کر ہمارے حج کو حج مبرور بنائے گا۔ تو حاجیوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس میں ایک نعمت اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت ہے، اور دوسری نعمت کہ اللہ حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، حاجیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر کی روایت ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم۔ پروردگار حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کا مہمان کہنا یہ خود حاجیوں کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر اگر یہ کہہ دے کہ یہ میرے مہمان ہیں، تو ظاہر ہے نیچے کے تمام آفیسر اور تمام کارندے اس کی عزت کرتے ہیں اور عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ حج کرنے والے بندے اور حج کرنے والی بندیاں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ لہذا جب اللہ کے مہمان اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، جب کچھ مانگتے ہیں تو پروردگار ان کی مانگ کو پوری کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ایک اور اعزاز اللہ دیتے ہیں، اس اعزاز، اس اکرام سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ روایت ہے، یستجاب للحاج من حين يدخل مکہ الى ان يرجع الى اهله وفضل 40۔ یہ عجیب روایت ہے کہ حاجیوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اس وقت سے قبول کرنے لگتے ہیں جب وہ مکہ شہر میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ گویا مکہ شہر پہنچنے کے بعد جب تک بندہ اپنے گھر تک نہیں لوٹتا اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا وفضل 40، کہ گھر لوٹنے کے بعد مزید 40 دنوں تک اللہ اس کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ لہذا ہم سفر حج میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور واپسی کے بعد ہم صرف ملنے جلنے میں اپنے حج کے کارناموں کو دوسروں کے سامنے جتانے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 40 دن تک مزید اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا ہمیں دوسرے فضول کاموں میں لگنے، فضول باتوں کے بکنے، ادھر ادھر کی باتوں کے سننے، اپنے وقت کو بازاروں اور دوسری چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے ہمیں اللہ کے حضور دعاؤں میں زیادہ لگنا چاہیے۔ بلکہ پروردگار کی شان یہ ہے کہ حاجی جو خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور حاجی دوسرے کے لیے دعا کرے وہ بھی اس کی قبول ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں عمرے کے واسطے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا مقام و مرتبہ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ، مگر دیکھیے دعا کے سلسلے میں آپ نے اپنے آپ کو محتاج بنا کر پیش کیا، فرمایا یا اخیہ لا تنسنا فی دعائی، اے عمر، اے میرے بھائی، او میرے پیارے بھائی، ترجمہ ہوگا او میرے پیارے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش مت کرنا، ہمیں بھول مت جانا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے اس موقع پر مجھے یا اخیہ، او میرے پیارے بھائی فرمایا، یہ جملہ پوری دنیا کی دولت کے مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ میرے آقا نے اس موقع پر یا اخیہ پیارے بھائی کہہ کر پکارا۔ اس روایت کو سن کر اندازہ لگائیے، آپ سید کائنات ہیں، آقا نامدار ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، مگر اس کے باوجود ایک اپنے صحابی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حج میں جانے والے مردوں اور عورتوں سے دوسرے احباب کو چاہیے کہ دعاؤں کی درخواست کریں۔ تیسری نعمت جو اللہ کی طرف سے حج کرنے والوں کو ملتی ہے وہ یہ کہ اس کی روزی میں، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں برکت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عامر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا، حجج تطرا وعمر نسق تدفع میدۃ السوء وعیدۃ الفقر، فرمایا پے در پے حج کرنا، بار بار عمرے کرنا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، سوئے خاتمہ بری موت سے انسان بچتا ہے، اور دوسرا فائدہ کہ اللہ اس کی تنگ دستی کو، فقر و فاقہ کو، غربت کو، روزی کی بے برکتی کو ختم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حجو تستغنو، تم حج کرو تم مستغنی ہو جاؤ گے۔ لہذا اس روایت کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ سے برکت رزق کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اس بات پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں حج کروں گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے کاروبار میں برکت میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے، وہ واپسی کے بعد اگر اس کی زندگی اچھی رہتی ہے تو اللہ گھروں میں برکت اتارتے ہیں۔ خلاصہ بہت ہی بڑی نعمت ہے پروردگار کی طرف سے۔ تاہم آخری بات اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز کی ایک روح ہوا کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز میں اصل پاور، اصل طاقت ہوا کرتی ہے۔ روح اور پاور جب اس میں موجود ہو تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ وہ چیز بے فائدہ بن کر رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، سفر حج کی روح منکرات، فواہش، گناہوں سے پورے طور پہ بچنا ہے۔ ہماری زبان سے نہ تو کسی کے سامنے، نہ کسی کے پیٹھ پوچھے کوئی ایسی بات ہو جائے جو غیبت کے دائرے میں آئے، جو توہین کی ہو، تحقیر کی ہو، کسی کی انسلٹ ہوتی ہو، کسی پر کامنٹ ہوتے ہوں، ایسی تمام منکرات، فواہش، گناہوں کی چیزوں سے بچنا ہے۔ عام طور پر حاجی اور حجین جب عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں چند دن یوں ہی گزارتے ہیں تو اپنے ہوٹل، اپنے مکان، اپنے کمرے میں ہوتے ہوئے کسی نہ کسی کا چرچا، تذکرہ ضرور کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو نا، فلاں حجین ایسی ہے، اسے کچھ پڑی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں وہ آ گئی۔ فلاں کو دیکھو، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ٹور والے کو دیکھو، حرام کے پیسے لیتا ہے، دیکھو نا پیسے لے کر دھوکہ دہی کرتا ہے۔ اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں کہ جس سے کسی بندے کا دل دکھتا ہو، کسی کا انسلٹ ہوتا ہو، کسی کی غیبت ہوتی ہو، کسی کی توہین و تحقیر ہوتی ہو، کسی کا دل دکھ سکتا ہو سننے کے بعد، ایسی چیزوں سے ہمیں ضرور بچنا ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ ہمارا کھوکھلا حج ہوگا جس میں روح اور طاقت و پاور نہیں ہوگا. اس بنیاد پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سفر حج سے پورے طور پہ فائدہ اٹھائیں تو اپنے سفر حج کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں. پروردگار ہمیں حج کی روح نصیب فرمائے اور وہ باتیں جو فضیلت کی ہیں اس کو اپنے دل میں مستحضر رکھ کر ہمیں شوق اور جذبے سے حج عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ پہلی مجلس ہے. انشاءاللہ دوسری مجلس میں حج کی قسمیں، طریقے اور عمرہ کا طریقہ بیان کیا جائے.